جمعرات 27 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. صدر پاکستان ممنون حسین نے اپنے زیر انتظام قبائلی علاقوں کا دورہ کیا. سابق صدر آصف زرداری نے ایسا کیوں نہ کیا, خود نہ گئے یا فوج نے جانے نہ دیا؟ تجزیہ کار بولا,
ایک طریقے سے وہ فوج سے خائف رہے اور آرمی تو ان کو کہیں بھی لے جانے کی.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم کامیابی سے جاری ہے اور اس کے اہداف حاصل ہو رہے ہیں. وہ آج قبائلی علاقوں کے دورے پر ایک جرگے سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
آج لنڈی کوتھل میں قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپریشن ضرب عزم طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد شروع کیا گیا کیونکہ دہشت گرد ملک کو تباہ کرنا چاہتے تھے. ممنون حسین نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ عارضی طور پر نقل مکانی کرنے والے افراد کی واپسی کا عمل تیزی سے جاری ہے. صدر نے کہا کہ فاٹا ریفارمز کمیشن جلد اپنا کام مکمل کر لے گا اور فاٹا کو ملک کے دوسرے ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا. انہوں نے قبائلی جرگے کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا.
عالمی بینک نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شدت پسندی کی وجہ سے عارضی طور پر نقل مکانی کرنے والے افراد کی بحالی اور نوزائیدہ بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے 7.5 کروڑ ڈالرز کے قرضے کی منظوری دی ہے. تفصیل کے ساتھ سارہ حسن.
عالمی بینک نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اس منصوبے کے تحت 5 قبائلی ایجنسیوں میں شدت پسندی سے متاثر ہونے والے 1,20,000 خاندانوں کو پہلے مرحلے میں فی خاندان 35,000 روپے دیے جائیں گے, جبکہ دوسرے مرحلے میں روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے 4 ماہانہ اقساط میں 16,000 روپے ادا کیے جائیں گے. عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی بحالی کے اس منصوبے کے تحت قبائلی علاقوں میں تحصیل کی سطح پر 64,000 خاندانوں کے 2 سال تک کی عمر کے بچوں کو بنیادی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی.
بھارت کی ریاست گجرات میں پٹیل برادری کے مظاہروں اور احتجاج کے دوران تشدد میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ ریاست کے 5 شہروں میں کرفیو نافذ ہے. ادھر گجرات ہائی کورٹ نے پٹیل تحریک کے دوران ہونے والے فسادات میں مظاہرین پر پولیس کے مبینہ تشدد کا نوٹس بھی لے لیا ہے. اس احتجاج کے دوران گجرات پولیس کے زبردستی لوگوں کے گھروں میں گھسنے اور لوگوں کو بے رحمی سے پیٹنے کی مبینہ ویڈیوز اور تصاویر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. ادھر جوہری ہتھیاروں کی نگرانی کے عالمی ادارے IAEA کا کہنا ہے کہ ایران نے بظاہر اپنی پارچین ملٹری سائٹ کو وسعت دے کر ایک علاقہ بنایا ہے جہاں اس نے مشتبہ طور پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے سلسلے میں چند تجربات کیے ہیں. تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر.
IAEA اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پارچن کے علاقے میں ماضی میں دراصل کیا ہوا, اور تازہ انکوائری ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی طاقتوں کے درمیان کیے جانے والے معاہدے کے تناظر میں علامتی طور پر خاصی اہمیت کی حامل ہے. خبر رسا ادارے رائٹرز کو ملنے والی خفیہ دستاویزات میں IAEA نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ پارچن کو حالیہ مہینوں میں وسعت دی گئی ہے.
شام کی حکومت اور جنگجو باغی 2 روزہ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں, جس کا اطلاق 2 مقامات پر شروع ہو گیا ہے. ان 2 جگہوں میں سے ایک باغیوں کا زیر قبضہ علاقہ زبدانی ہے جو لبنان کی سرحد کے پاس واقع ہے, جبکہ دوسری جگہ حکومت کے کنٹرول والے چند گاؤں ہیں جو شمالی شام میں واقع ہیں. یہ دوسرا موقع ہے جب ان علاقوں میں مختصر مدت کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے. آسٹرین حکام نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے کئی درجن تارکین وطن کی لاشیں مشرقی صوبے بورگن لینڈ سے ایک ٹرک سے برامد کی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ 20 سے 50 کے درمیان لاشیں ہیں جو فریزر لاری میں تھیں. خیال کیا جا رہا ہے کہ لاری کا ڈرائیور فرار ہو گیا ہے. پولیس اسے ایک بھیانک جرم قرار دے رہی ہے. عراقی فوج کے 2 جنرل کمانڈر ملٹری ہیڈ کوارٹر کے پر ہونے والے خودکش کار دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ہلاک ہونے والے 2 میں سے 1 جنرل خطے میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کے ڈیپٹی کمانڈر تھے. اور لندن میں انسٹیٹیوٹ آف کینسر ریسرچ کے تحقیق کاروں نے بریسٹ کینسر عام ڈاکٹروں کے مقابلے میں 8 ماہ پہلے تشخیص کر لیا. وہ کیسے, سنیے طاہر عمران سے.
یہ کینسر علاج کے بعد دوبارہ پیدا ہو رہا تھا, لیکن ایک بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے اس کا پتہ لگا لیا گیا. تجرباتی طور پر اس ٹیسٹ کے ذریعے 15 میں سے 12 خواتین میں کینسر کی تشخیص ممکن ہو سکی. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے یہ بلڈ ٹیسٹ ہسپتالوں میں کیا جا سکے اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسے مزید مستند بنایا جا سکے. کینسر کا علاج زیادہ تر آپریشن یا سرجری کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے.
اور چین کے شہر بیجنگ میں جاری عالمی ایتھلیٹکس مقابلوں میں مردوں کی 200 میٹر کی دوڑ جمیکا سے تعلق رکھنے والے مشہور ایتھلیٹ یوزین بولٹ نے جیت لی ہے۔ آج ہونے والے مقابلے میں جمیکا سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ بولٹ نے مقررہ فاصلہ 19.55 سیکنڈ میں طے کر کے نہ صرف طلائی تمغہ جیتا بلکہ عالمی چیمپئن بھی بن گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com جس سے لیڈ کر رہی ہے وہ خبر ہے، سیکیورٹی خدشات، پاکستانی سفارتی عملہ کمپاؤنڈ تک محدود۔ یہ خبر ہے افغانستان کی۔ کابل میں پاکستانی سفارتکاروں نے پناہ لی ہے سفارت خانے کے احاطے میں۔ تفصیل سہربین میں ذرا دیر بعد آ رہی ہے، لیکن پہلے سہربین کا بڑا موضوع۔ آپ نے خبروں میں سنا کہ صدر پاکستان ممنون حسین نے آپریشن ضرب عضب تکمیل کے آخری مراحل میں ہے یہ کہا، اور فاٹا کا تقریباً تمام علاقہ شدت پسندوں سے صاف کرا لیا گیا ہے یہ بھی کہا۔ اب قبائلی رہنماؤں اور عوام نے اپنے علاقوں کی مانیٹرنگ کمیٹی عرف عام میں یا مقامی زبان میں سرشتے تشکیل دے دیے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
کوئی 11 سالوں کے بعد پاکستان کے کسی صدر نے قبائلی علاقے کا دورہ کیا۔ صدر ممنون حسین نے آج پشاور کو افغانستان سے ملانے والی تورخم شاہراہ کا افتتاح کیا۔ ان کے دورے کے دوران نئی تعمیر ہونے والی اس شاہراہ پر جیسے کرفیو لگا دیا گیا ہو، ہر قسم کی گاڑی کی آمد و رفت بند کر کے صدر نے سڑک کا افتتاح کیا۔ صدر نے لنڈی کوتل میں قبائلی عمائدین سے خطاب میں کہا کہ شدت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا، اور اب پاکستان فوج یہ آپریشن مکمل کرنے کے قریب ہے۔
یہ جان کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ بے گھر افراد کی واپسی کا عمل تیزی سے جاری ہے، اور مقام اطمینان ہے کہ صرف خیبر ایجنسی میں آپریشن خیبر ون کے بعد تقریباً 66,000 سے زائد خاندان واپس اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے حکومت انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ اب قبائلی علاقے میں قبائلی اقوام سرشتے قائم کر رہے ہیں اور حکومت ان کی ہر طرح سے مدد کرے گی۔
آپ جانتے ہیں کہ پائیدار امن صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب قبائل اور ان کے مشران حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا واحد راستہ یہی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے سرشتوں کو مضبوط بنایا جائے گا، اور مسائل سے نمٹنے کے لیے انہیں اختیارات بھی دیے جائیں گے۔
سرشتے خیبر ایجنسی میں مقامی افراد پر مشتمل ایسی کمیٹی ہوتی ہے جو اقوام کو درپیش روزمرہ کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ مقامی صحافی ابراہیم شنواری نے کہا کہ صدر کا یہ دورہ اہمیت کا حامل ضرور تھا، کیونکہ کسی صدر کا اس علاقے کا یہ 11 سال کے بعد دورہ ممکن ہوا۔
کہ اگر یہ امن کو برقرار رکھنے میں حکومت کو کوئی امداد کرے گا تو اس حکومت ان کی کتنی سرپرستی کرے گی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی خیبر ایجنسی کے ملاگوری علاقے میں جو امن کمیٹی تھی ان کو حکومت نے، مقامی انتظامیہ نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو ایک طرف وہ امن کمیٹی ختم کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ سرشتوں کو مضبوط بنانے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو کنٹرڈکشن ہے اور تضاد ہے حکومت کی پالیسی میں بھی۔
صدر ممنون حسین نے کہا کہ گزشتہ کشیدہ حالات میں علاقے کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، اس لیے اب ضروری ہے کہ سول انتظامیہ علاقے کا کنٹرول سنبھالے۔ اس مقصد کے لیے لیویز میں نئی اسامیاں منظور کی جا رہی ہیں اور انہیں ضروری سامان بھی فراہم کیا جائے گا۔ مقامی قبائلی رہنما اور سابق وفاقی وزیر مملکت ملک وارث خان نے کہا کہ صدر نے ان کے علاقے کے لیے اہم اعلانات کیے جن میں تعلیم اور صحت جیسے مسائل شامل ہیں۔
جو آرمی نے جو قدم اٹھایا اور جو آپریشن ٹو ہو گیا نا، تو اس میں حالات بہت اچھے ہوئے ہیں۔ ابھی वो तो आज तक हालात ठीक हुई है और इसी तरीके से वो आ गए और हमने सदस्य बनाए, उस सदस्य की वजह से अमन भी आया। लेकिन 100% अमन तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पहले वाले हालात अभी तो नहीं रहे।
उधर आज पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवाल का दौरा किया, जहां चंद रोज पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने जमीनी कार्रवाई शुरू की है। जनरल राहिल शरीफ ने इस दौरे के दौरान कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और इन दहशतगर्दों के मुआवनीन को भी सामने लाया जाएगा। अजीजुल्लाह खान, बीबीसी, पिशावर।
तो कितना अहम है किसी सदर पाकिस्तान का वफाक के जेर इंतजाम कबाइली इलाके का दौरा, और ये दौरा क्या जाहिर कर रहा है? मैंने ये बात एडिटर बीबीसी पाकिस्तान हारून रशीद से पूछी।
शफी साहब, वैसे तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी गुज़िश्ता बरस पहली मरतबा शुमाली वज़ीरिस्तान जा चुके हैं, वहाँ का दौरा कर चुके हैं, जब फ़ौज ने वहाँ पर दोबारा कब्ज़ा किया और सरकारी रिट बहाल की। लेकिन बतौर किसी सदर का पाकिस्तानी कबायली इलाकों का, मेरे ख्याल में ये कोई 8-9 बरस कम अज़ कम उसके बाद ये दौरा है। सदर जरदारी जब थे 5 साल सदर मुमलिकत पाकिस्तान के, तो वो बिल्कुल नहीं गए कबायली इलाके, कोई दौरा नहीं किया, और काफ़ी उन पर इस पर एतराज़ भी होता था कि चूंकि सदर जो है वो कबायली इलाकों का जो इंतज़ामी अमूर हैं उनका सरबराह होता है पाकिस्तान में, और उसकी इजाफी जिम्मेदारी यही है कि वो इन कबायली इलाकों को भी देखता है पाकिस्तान के साथ साथ, तो इस पर उन पर काफ़ी एतराज़ होता था। क्यों, इस एतबार से सदर ममनून हुसैन का वहाँ जाना काफ़ी अहमियत रखता है, इस एतबार से कि सदर जो हैं वो इतने अरसे बाद अपने इलाके में दोबारा गए हैं और वहाँ लोगों से मिल पाएंगे। दूसरी इसकी एक अहमियत ये भी है कि अब तक सियासी रहनुमा जो हैं या जो हुकूमती अहलकार हैं, फ़ौज उनको वहाँ जाने से मना करती रही है सिक्योरिटी खदशात की वजह से। मेरी भी जब उनसे, सदर ममनून हुसैन से कोई 1 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप कबायली इलाकों का दौरे ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर जाके लोगों से मिले, उनकी बातें सुने। तो उनका यही कहना था कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो मेरे सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ये कहकर मना कर रहे हैं कि अभी वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं। तो इस एतबार से लगता है कि अब जो हुकूमती एहलकार हैं और जो सियासतदान हैं उनको भी शायद एक्सेस कबायली इलाकों तक दी जाना शुरू हुई है।
अच्छा, चलें जरा सदर ममनून हुसैन साहब पर ही बात करें। सदारत संभालने के बाद ममनून हुसैन साहब ने कबायली इलाकों के लिए कुछ किया, कोई अहम फैसला, ऐलान?
शफी साहब, अभी तक तो सदर मुमलिकत कोई ज्यादा हाई प्रोफाइल कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कि उन्होंने कोई फैसला किया हो या कोई ऐलान किया हो कबायली इलाकों के बारे में। इजलासों की हद तक ही महदूद रहा है उनका जितना भी अब तक का दौर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उसमें उनका ये मुझे कहना था कि उनकी जो इस वक्त तरजीह है वो कबायली इलाकों में जो पोलियो की सूरत हाल है उस पर उनको काफ़ी तश्वीश है, तो वो चाहते हैं कि पहली तरजीह जो सिक्योरिटी हालात हैं वो तो चलें फौज और दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज देख रही हैं, लेकिन जो पोलियो का मसला है उस पर उनको काफ़ी तश्वीश है, तो वो चाह रहे हैं कि इस पर कुछ हो। तो पोलियो से मुतालिक काफ़ी इजलासों की उन्होंने सदारत की यहाँ पर, और उस पर उन्होंने काफ़ी कोशिश की।
इस्लामाबाद से ये थे एडिटर बीबीसी पाकिस्तान हारून रशीद। सदर पाकिस्तान का वफाकी कबायली इलाकों से क्या ताल्लुक है, और वो इन इलाकों से मुतालिक क्या मुल्क के वजीर आजम की हिदायत पर अमल करने के पाबंद हैं या बजाते खुद कोई फैसला कर सकते हैं? ये सवाल मैंने रिटायर्ड ब्रिगेडियर और अस्करी उमूर के सीनियर तजियाकार मोहम्मद शाह से किया।
दरअसल आई तौर पे तो नहीं, लेकिन चूंकि वो सदर जो है वो खुद ही अपॉइंटमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर के खुशी से, तो उस लिहाज से तो है, वरना फाटा के में जो है वो डायरेक्टली इसके इंचार्ज है और उनको जो चीजें जाती हैं वो जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जाए, तो इस तरीके से वो फाटा के जो है वो इंचार्ज है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है।
महमूद शाह साहब, सदर ममनून हुसैन का एक कबायली इलाके में जाना क्या जाहिर करता है, पैगाम क्या जा रहा है?
दरअसल इसका पैगाम तो यही है कि कबायली इलाकों में अमन कायम हो चुका है, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. صدر صاحب جانا چاہے, اس سے پہلے جو ہے وزیر اعظم صاحب شمالی وزیرستان گئے, تو یہ آپریشن ضرب عزت کے بعد جو امن قائم ہوا ہے اس لحاظ سے اس کا ڈیمانسٹریشن لوگوں کے سامنے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے زرداری صاحب صدر رہے, وہ ایک دورہ بھی انہوں نے نہیں کیا, اور اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب رہے, انہوں نے بھی دورہ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوش آئند سی بات ہے.
محمود شاہ صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا صدر آصف علی زرداری کا اور فوجی صدر جنرل مشرف کا بھی, لیکن زرداری صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ خود نہیں گئے یا ان کو جانے نہیں دیا گیا اس لیے کہ قبائلی علاقوں میں طالبان اور دیگر شدت پسندوں کے خلاف وہ ملٹری آپریشن تو چاہتے تھے نا؟
دراصل وہ خود ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے. دراصل ان کے وقت میں ایک میجر آپریشن سوات مالاکنڈ میں ہوا اور وہاں امن قائم کیا ہوا, اور بیرونی ملک کے لوگ یعنی امریکن فورسز کے کافی جنرل جو ہے وہ آئے اور انہوں نے ان علاقوں کا دورہ کیا, اور وہ خود حیران تھے کہ یہ آپریشن کیسے کنڈکٹ کیا گیا اور اس آپریشن میں کیا ٹیکنیک استعمال کی گئی, اور وہ چاہتے تھے کہ اس کی نقل کی جائے, اور انہیں کافی اسٹڈی کیا. تو اگر وہ جا سکتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب بھی جا سکتے تھے, لیکن ان کی طرف سے ایسی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی گئی, اور ایک طریقے سے وہ فوج سے خائف رہے. مطلب ایک دفعہ ان کو کوئی پرابلم ہوا تھا ہارٹ کا, اور آرمی نے ان کو کہا کہ اے ایف آئی سی میں آپ کی جو ہے وہ علاج کیا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ دبئی چلے جائیں اور آرمی کے ہاتھ نہیں جائے. تو ان کے دل میں ایک شکسا ہی رہا, اور آرمی تو ویسے تیار تھی ان کو کہیں بھی لے جانے کے.
تو کیا کہیں گے محمود شاہ صاحب, فوج کے سابق سربراہ جنرل کیانی اور موجودہ سربراہ جنرل راحیل شریف کی جو حکمت عملی ہے, اس میں شخصی فرق ہے یا حالات کا فرق ہے؟
دراصل اس میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف بالکل سٹریٹ بیٹ سے کھیلتے ہیں, اور سپیڈ کو سپیڈ ہی کہتے ہیں. تو اس لیے وہ آتے ہی انہوں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا, اور پھر بغیر زیادہ وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ سوچ وچار میں وہ نہیں یقین رکھتے, بلکہ وہ ڈائریکٹ ایکشن کے اوپر, اور وہ اس چیز کو پہلے دن ہی سمجھ گئے, اور تھوڑا سے وہ اپنے سیٹ پر پکے ہو گئے, اور ساتھ ہی انہوں نے جو سول لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی. تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اس میں انہوں نے مداخلت نہیں کی, اور انہوں نے کہا بے شک کریں, لیکن جب وہ بات چیت سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تو وہ ڈائریکٹلی انہوں نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا, اور اس پہ وہ بڑے مستعدی سے جو ہے بغیر ایک راحیل شریف کی ایک خاصیت ہے کہ وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں, اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے والے آدمی ہیں. تو میرے خیال میں اس لیے ان کے یہ چیزیں ہیں کامیاب ہو رہی ہیں.
یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ہی حکام کے بقول ایک بم دھماکہ ہوا ہے, جس میں قبائلی رہنما ملک رحیم گل ہلاک ہوئے ہیں. لویز حکام کے بقول دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا. تحصیل کے ساتھ سوات سے صحافی سید انور شاہ.
باجوڑ کنٹرول روم کے ایک اہلکار گل رحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکہ تحصیل ناوگئی کے علاقے چمرکنڈ میں اس وقت ہوا جب قبائلی رہنما ملک رحیم گل وہاں سے پیدل گزر رہے تھے. اس دھماکے میں ملک رحیم گل موقع پر ہلاک ہو گئے ہیں. کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری اپنے تنظیم کی جانب سے قبول کر لی ہے. تنظیم کے ترجمان محمد خراسانی نے ذرائع ابلاغ کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ کارروائی ان کے کمانڈوز نے کی ہے, اور اس میں حکومت کے حمایتی امن لشکر کے سربراہ ملک رحیم گل کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران قبائلی رہنماؤں اور سیکورٹی فورسز پر یہ تیسرا حملہ ہے۔ گزشتہ روز بھی عثمان خیل کے علاقے ارنگ میں قبائلی رہنما ملک دوا خان کو دیسی ساختہ بم دھماکے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ دھماکے میں ملک دوا خان سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ باجوڑ میں فوجی آپریشن کے بعد مقامی پولیٹیکل انتظامیہ اور عسکری کمانڈروں کی طرف سے علاقے میں عسکریت پسندوں کے خاتمے کے بیانات سامنے آتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود گزشتہ کچھ عرصے سے شدت پسند کاروائیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔
یہ تھے سوات سے صحافی سید انور شاہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان کے سفارتخانے کے عملے نے اغوا اور جان کو لاحق خطرات کی وجہ سے اپنے گھروں کے بجائے سفارتخانے کے کمپاؤنڈ میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے بقول وہ افغانستان میں پاکستانی سفارتخانے کے عملے کو درپیش خطرات سے پورے طور پر آگاہ ہے اور اس سلسلے میں ان کی حفاظت کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک۔
جمعرات کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ پاکستانی سفارتکاروں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکام افغانستان میں پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ حالیہ کچھ دنوں میں افغانستان کی حکومت کی طرف سے پاکستان پر شدت پسندوں کی پشت پناہی کرنے جیسے الزامات کا جواب دیا جاتا رہا ہے۔ بی بی سی پشتو کے نمائندے طاہر خان نے کچھ دیر پہلے کابل میں پاکستانی سفارتخانے کے ایک اہلکار سے سیکیورٹی خدشات کے بارے میں بات کی۔ طاہر خان نے پاکستانی سفارتخانے کے اہلکار کے ساتھ گفتگو کی تفصیلات کچھ یوں بتائیں۔
کابل میں پاکستانی سفارتخانے کے وہاں پہ ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے انہیں مسلسل جب وہ جاتے ہیں اپنی گاڑیوں میں تو ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہے اور ان کو شک ہے کہ شاید وہ گاڑیاں انہی کی جو مومنٹ ہے، ان کی جو حرکت ہے، سرگرمیاں ہیں، ان کو دیکھ رہی ہے، ان کو فالو کرتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کبھی کبھی چونکہ ان کے نمبر فلیٹ وہاں پہ عام لوگ جانتے ہیں تو کبھی آوازیں بھی کستے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پرسوں ان کے ایک اہلکار کو ان کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے ذرائع کا کہ جو حالیہ دنوں میں وہاں جو دھماکے ہوئے کابل میں اور دیگر شہروں میں، اور اس کے بعد جو ترقی پیدا ہوئی ہے، کشیدگی پیدا ہوئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ان کی نظر میں شاید یہ انہی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو حالات تھوڑے سے ترقی پیدا ہوئی ہے تو پاکستان میں تقریباً 6,000 افغان طلبہ کا ایک ٹیسٹ انگلش کا جو یہاں پہ اسکالرشپس کے لیے تھا، وہ بھی اسی وجہ سے ان کے بقول ملتوی ہوا ہے۔
چند روز قبل پاکستانی دفتر خارجہ میں افغان سفیر جانان موسیٰ زئی کو طلب کر کے افغانستان میں پاکستان کے سفارتی عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کابل میں تعینات پاکستانی عملے کے خاندان ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جبکہ اسلام آباد افغان سفارتکاروں کے لیے فیملی اسٹیشن ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فری کین کے درمیان جب بھی مذاکرات کا دوسرا دور ہوا تو پاکستانی حکومت سہولت کار کا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پرامن افغانستان پاکستان کے علاوہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ کچھ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھی ہے، اور افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات کے سبب دونوں ملکوں کے مابین قیام امن کی کوششیں بھی متاثر ہوئی ہیں، جبکہ سرحدی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج دو علیحدہ جھڑپوں میں تین مسلح شدت پسند مارے گئے، جبکہ فوج نے دعویٰ کیا کہ ایک پاکستانی شدت پسند کو اس نے زندہ گرفتار کیا ہے۔ اس سے قبل جموں میں ادھمپور کے قریب نوید نامی ایک پاکستانی شدت پسند کی گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بگڑتے سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی تشدد کی سطح بڑھ رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
سری نگر میں تعینات بھارتی فوج کی 15ویں کور کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل این این جوشی کے مطابق شمالی کشمیر کے اوڑی اور رفیع آباد علاقوں میں کل رات سے ہی جھڑپیں جاری تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج، پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کے مشترکہ آپریشنوں میں تین شدت پسند مارے گئے، جبکہ رفیع آباد سے ایک شدت پسند کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے شدت پسند کی شناخت سجاد عرف عبید اللہ کے طور کی گئی ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ سجاد پاکستانی صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ رفیع آباد کے قریب ترین قصبہ سوپور میں اس دوران کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی پارٹی کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے معیشت اور سلامتی سے متعلق وزیراعظم نریندر مودی کی پالیسیوں کی جم کر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اگلی بار کشمیر میں ان کی حکومت قائم ہوگی۔
جموں کشمیر میں اگلی سرکار کانگریس پارٹی کی بنے
گی۔ جلسے کے بعد راہل گاندھی نے نامہ نگاروں سے بھی خطاب کیا۔
بہت سارے لوگ ہیں اس دیش میں جو اپنا کام سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کرنا جانتے ہیں۔ وہ لوگ فورن سروس میں ہیں، وہ لوگ فائنانس منسٹری میں ہیں، وہ لوگ سرکار میں ہیں، وہ لوگ سرکار کے باہر ہیں۔ اس سرکار کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سرکار سوچتی ہے کہ گیان صرف مودی جی میں ہے، صرف یہ جانتے ہیں۔ تو چاہے وہ پنجاب کی بات ہو، ہریانہ کی بات ہو، جموں کشمیر کی بات ہو، او آر او پی کی بات ہو، پورا کا پورا گیان مودی جی کے پاس ہے۔ تو سب لوگ رکے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں بھیا مودی جی کیا کہیں گے، اور اوور سینٹرلائزیشن ہو گیا ہے۔
واضح ہے بھارت میں نریندر مودی کی حکومت قائم ہوتے ہی نہ صرف مسلح تشدد کی سطح میں اضافہ ہوا ہے بلکہ سرحدوں پر بھی تناؤ کی صورتحال ہے۔
ریاض مسرور کی رپورٹ۔
ہمارے نام نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار
کے آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کے احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
یوزین بولٹ نے 100 میٹرز کے بعد 200 میٹرز میں بھی اپنی بالادستی برقرار رکھی۔
بولٹ کیچز فائر، بولٹ سکریمز انٹو دی لیگ، ہیز گاٹ ٹائم ٹو لک اپ ایٹ دی سکرین، ہی تھمپس ہز چیسٹ ایز ہی کراسز دی لائن، 19.56 سیکنڈز، دی فاسٹسٹ ٹائم ان
بیجنگ میں جاری عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں یوزین بولٹ نے ایک مرتبہ پھر جسٹن گیٹلن کو شکست دے دی۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ 19.55 سیکنڈز میں طے کیا۔ چیک ریپبلک کی سوزان ہینووا نے خواتین کی 400 میٹر ہرڈلز جیت لی۔ مردوں کے جیولن تھرو میں کینیا کے جولیس یگو نے کامیابی حاصل کی۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے کولمبو میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے۔ سری لنکا نے گول میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ 63 رن سے جیتا تھا، جبکہ بھارت نے کولمبو کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں 278 رن سے کامیابی حاصل کر کے سیریز برابر کر دی تھی۔ بھارتی وکٹ کیپر ساہا کے انفٹ ہو جانے کے نتیجے میں نمن اوجھا اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز کریں گے۔ وین رونی کی ہیٹرک نے مینچسٹر یونائیٹڈ کو ایک مرتبہ پھر چیمپئنز لیگ میں پہنچا دیا۔ بروش کے خلاف میچ میں رونی کے 3 گول کی بدولت یونائیٹڈ نے 4-0 سے کامیابی حاصل کی، اور 7-1 کی مجموعی برتری کے سبب ایک سیزن کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ یورپ کے سب سے بڑے مقابلے میں جگہ بنا لی۔ چیمپئنز لیگ کے ڈراز آج نکالے جا رہے ہیں۔ انگلینڈ کی 4 ٹیمیں مینچسٹر یونائیٹڈ، مینچسٹر سٹی، چیلسی اور آرسنل لیگ میں موجود ہیں۔ گزشتہ سال 32 ٹیموں کی یہ لیگ بارسلونا نے جیتی تھی۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم ثنا میر کی قیادت میں اکتوبر میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی، جس میں وہ 4 ون ڈے اور 3 ٹی20 کھیلے گی۔ ویلنگٹن کا گراؤنڈ بیسن ریزرو 11 سال کے طویل عرصے کے بعد دوبارہ ون ڈے انٹرنیشنل کی میزبانی کرے گا۔
اور اب خاص خاص خبروں کی سرخیاں محمد عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے آج اپنے زیر انتظام قبائلی علاقوں کا دورہ کیا اور فاٹا ریفارمز کمیشن کے جلد کام مکمل کرنے کی نوید سنائی۔ انہوں نے قبائلی جرگے کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شدت پسندی کی وجہ سے عارضی طور پر نقل مکانی کرنے والے افراد کی بحالی کے لیے 7.5 کروڑ ڈالر کے قرض کی منظوری دی ہے۔ بھارت کی ریاست گجرات میں پٹیل برادری کے مظاہروں اور احتجاج کے دوران تشدد میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ریاست کے 5 شہروں میں کرفیو نافذ ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی نگرانی کے عالمی ادارے آئی اے ای اے کا کہنا ہے کہ ایران نے بظاہر اپنی پارچین ملٹری سائٹ کو وسعت دے کر ایک علاقہ بنایا ہے جہاں اس نے مشتبہ طور پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے سلسلے میں چند تجربات کیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنی اور حالات خاطرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. قوم پرست بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کی نویں برسی کے موقع پر کل ان کے سیاسی وارث اور بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے سربراہ نواب رامدہ بگٹی نے بی بی سی اردو کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو میں کہا تھا کہ وہ بلوچستان کے موضوع پر وفاق پاکستان کے نمائندوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں اور اگر بلوچ عوام چاہیں تو آزاد بلوچستان کے مطالبے سے دستبردار ہونے کے لیے بھی وہ تیار ہیں. بلوچستان کے وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے مذاکرات کے لیے آمادگی سے متعلق بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ نوابزادہ برامدہ بگٹی کے موقف کا خیر مقدم کیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے قوم پرست رہنما نوابزادہ برامدہ بگٹی کی حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادگی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہت خون بہ چکا، اب بلوچستان کے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت آ چکا ہے. پاکستانی میڈیا سے بات چیت کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ روز اول سے بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی انداز میں حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مل کر یہاں تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت تمام ناراض بلوچ بھائیوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان کے معاملے پر سیاسی و عسکری قیادت ایک پیج پر ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہ بلوچستان کو پرامن بنانے میں کامیاب ہو. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش رہی ہے کہ بلوچستان میں لگی آگ جلد بجھ جائے. انہوں نے کہا کہ وہ جمہوری لوگ ہیں اور بلوچستان کے مسائل جمہوری انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں. دریں اسنا علیحدگی پسند رہنما میر جاوید مینگل نے بیک ڈور چینل کے ذریعے حکومت سے رابطوں سے متعلق پاکستانی میڈیا میں آنے والی خبروں کو سختی سے مسترد کیا ہے. مقامی میڈیا کو جاری ہونے والے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایسی خبروں کے ذریعے آزادی پسند قیادت میں اختلافات پیدا کرنے کے علاوہ بلوچ عوام میں عوام پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
میں نے برامدہ بگٹی کے انٹرویو پر لاپتہ بلوچ افراد کے خاندانوں کا رد عمل جاننے کے لیے ان کے لیے آواز بلند کرنے والے سماجی کارکن ماما قدیر سے بات کی.
جی دیکھیں، ان کا خاندانوں کا رد عمل بڑا تلخ اور سخت ہے. جب سے رات سے برامدہ خان بگٹی صاحب نے جو یہ سلنڈر کیا ہے فریڈم سے، آزادی سے بلوچستان کے کہ لوگوں کا تانتا بندہ ہے، مجھے تحسین کرتے ہوئے کہ ماما آپ اس وقت جلیل ریکی کے والد ہیں اور بی آر کا سینٹرل کمیٹی، وہ بی آر پی کا انفارمیشن سیکرٹری تھا، آپ نے ہمیں بہت کچھ کہا کہ برامدہ خان کے ہاتھ مضبوط کرے تو ہمارے بچے بھی بی آر پی میں شامل ہوتے رہے. آج وہ ان میں سے سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ ہیں. اب ان کا کیا بنے گا؟ ان کی ماں کا جواب کون دے گا؟ ان کی بہن کا جواب کون دے گا؟ ان کے بھائی اور بچے بیویوں کا جواب کون دے گا؟ آپ دیں گے یا برامدہ خان دے گا؟ کہ اس وقت تھوڑا بہت وہ لالچ میں آ کے حکومت پاکستان میں کے ساتھ وہ سلنڈر کر رہا ہے تو کہاں گیا اس کا فریڈم؟ کہاں گیا نواب اکبر خان بگٹی کا پوتا اس وقت؟ تو اس طرح کے سوالات وہ مجھ سے رات سے کرنا شروع کر دیے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ آج واقعی کہ میں اپنے گھر میں کیا جواب دوں گا کہ جلیل ریکی کا بچہ کل کو مجھ سے پوچھے گا کہ ابا آپ نے تو بچہ تو اپنا بیٹا کھو دیا بی آر پی کے نام پہ، لیکن آج برامدہ خان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ آج تخت طاؤس کے چکر میں ہے کہ میں دوبارہ آ جاؤں اور تخت طاؤس پہ بیٹھ جاؤں اور بکیوں کا جو ہے وہ نواب بنوں اور ہزاروں اور لاکھوں ایکڑ زمین کا مالک بنوں اور 47 کروڑ ڈالر جو ان کے نانا نے ان کے لیے چھوڑا تھا، ان میں عیاشی کروں اور عیاش بنوں، بلوچ جمے جائیں، بلوچ کھڈے میں جائیں، جو بی آر ٹی کے پلیٹ فارم سے لڑتے تو رہے تھے.
تو محمد قدیر، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا لالچ میں آ گیا، اور ایسی کیا چیز ہوئی ہوگی کہ جس نے نواب برامدہ بگٹی کو اس قسم کی بات کرنے پہ مجبور کیا؟ اندر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟
اندر کی بات تو صاحب ظاہر ہے سر جی، کہ برامدہ خان بگٹی کچھ عرصے کے لیے یہ گانا بجا رہا تھا آزادی کا. اس کے بعد جب ہمیں پتا چلا، جب انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں پاکستان میں ریفرینڈم چاہتا ہوں، تو ریفرینڈم اس وقت ان حالات میں بلوچستان ریفرینڈم کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت 40 لاکھ پشتون یہاں آباد ہے اور 2 لاکھ سیٹلر یہاں آباد ہے، 60% تو یہ ہو گئے. یہ آپ کو فریڈم میں کہاں دے دیں گے کہ آپ بلوچستان کی آزادی کے لیے ان سے ووٹ مانگیں گے؟ اس کے بعد آدھا فوج آپ کے بلوچستان میں پڑا ہوا ہے، ان کو سیول وردی میں ڈال کے ان سے بھی ووٹ دلوائیں گے تو آپ کے پاس 80% تو چلے گئے، 20% سے آپ کیسے ریفرینڈم کریں گے؟ تو یہ 2-3 دفعہ انہوں نے یہ بات کہی، تو ہمیں اسی وقت سے شک پڑتا گیا کہ برامدہ خان ابھی کبھی نہ کسی نہ کسی وقت یہ ضرور سلنڈر کرے گا. آخر وہی ہوا کہ اس نے آخر میں جا کے ریفرینڈم کا بہانہ بنا کے آج وہ سلنڈر پہ اتر آیا.
لاپتہ بلوچوں اور ان کے لواحقین کی نمائندگی کرنے والے یہ تھے سماجی کارکن ماما قدیر. یہ سوال واجب ہے کہ کیا برامدہ بگٹی کے انٹرویو پر جو کچھ ہوا ہے اس میں سوشل میڈیا کا رد عمل کیا ہے؟ برامدہ بگٹی کے بی بی سی اردو کو دیے گئے خصوصی انٹرویو کو پاکستان کے روایتی میڈیا ہی نے نہیں بلکہ سوشل میڈیا نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. اس زمن میں ٹویٹس اور تبصروں کا سلسلہ کل سے سیربین کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا جو اب تک جاری ہے. ہمارے ساتھی طاہر عمران نے سوشل میڈیا پر جاری بحث کا جائزہ لیا، بلکہ کہیے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا.
پاکستان میں سوشل میڈیا پر برامداغ بگٹی کے بی بی سی اردو کو دیے گئے خصوصی انٹرویو پر متضاد رائے پڑھنے کو ملتی ہیں. جہاں حکومت سے مذاکرات اور بلوچستان میں بدامنی کے خاتمے کے حامی افراد اسے ایک مثبت قدم قرار دے رہے ہیں، وہیں بلوچستان میں آزادی کی تحریک میں شریک مختلف گروہ اسے ایک احمقانہ اور مایوس کن فیصلہ قرار دے رہے ہیں. چونکہ ایسے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حقیقی طور پر بلوچ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، یا وہ کسی خاص تنظیم سے وابستہ ہیں، یا ایسے افراد ہیں جو بظاہر بلوچ بن کر اظہار خیال کر رہے ہیں. ان سب باتوں کو اگر ذہن میں رکھ کر ہم ٹویٹر پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت ساری متضاد رائے دیکھنے کو ملتی ہے. جیسا کہ بلاول بلوچ نے لکھا کہ برامداغ، آپ بھول رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ آپ کے کندھوں پر نہیں جو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں. جو جوان مکران کے پہاڑوں میں ہتھیار اٹھائے کھڑے ہیں ان کا کیا؟ سلما جعفر جو چلتن کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتی ہیں نے کہا کہ برامداغ کی بات میں ایک اگر بھی ہے جسے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. سکندر بزنجو نے لکھا کہ ایک بڑی تبدیلی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی اس پیشکش کا کیسے جواب دیتی ہے. فہد علی نے لکھا کہ دلچسپ بات ہے، مگر کیا یہ بلف ہے یا ڈبل بلف؟ اویس بلوچ نے لکھا کہ ہزاروں بلوچ شہادتوں کے بعد اب ہتھیار ڈالنے کو تیار ہوں، یہ کہنا کتنا آسان ہے. زمران بلوچ، جن کی پروفائل پر علیحدگی پسند رہنما نواب ہیربیار مری کی تصویر لگی ہوئی تھی، انہوں نے لکھا کہ بلوچ قومی تحریک آزادی میں ہزاروں شہیدوں کے خون شامل ہیں، کسی سردار کے جانے سے بلوچ اپنی آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ ایسے ٹویٹر اکاؤنٹس جو نواب ہیربیار مری اور ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے گروہوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں یا ان سے متعلق ہیں، ان پر بھی برامداغ بگٹی کے اس انٹرویو پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. طاہر عمران، بی بی سی، اسلام آباد.
یہ سوال واجب ہے کہ کیا برامدہ بگٹی کے انٹرویو کے بعد قوم پرست بلوچ رہنما اور علیحدگی پسند بلوچ رہنماؤں میں اتفاق رائے ختم ہو رہا ہے؟ میں نے یہی سوال سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ سے کیا.
میرا خیال ہے کہ ان لوگ کی اپنی اپنی اوپینین تھی، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ جو برامدہ کا جو بیان ہے وہ ایک ضرور میجر شفٹ ہے، شفٹ تو ضرور ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے دادا کی طرف نزدیک زیادہ گئے ہیں بنسبت کچھ اور کے, کیونکہ ان کے والد ان کے دادا بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے, وہ ویژن پاکستان جدوجہد کر رہے تھے, باہر سے چلے تھے, صرف زیادتی کے خلاف پروٹیسٹ کے طور پر گئے تھے. آزادی کی جنگ یعنی پاکستان کو ڈیفیٹ دینے یا نیوکلیئر پاکستان کو شکست دینے نہیں گئے تھے, وہ صرف پروٹیسٹ کے طور پر باہر پہ چلے گئے تھے. اتنا فرق ہے, اور شاید یہ اس وجہ سے یہ ان کا جو ہوتا ہے وہ ادھر چلے گئے, جہاں پریشر برداشت نہیں کر سکے نکل گئے, پاکستان سے باہر چلے گئے. تو یہ خیال, میرا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی اتنا بڑا چینج نہیں ہے, پر شفٹ ضرور ہے.
ٹھیک ہے, تو نواب برامدہ بگٹی نے جو باتیں کہی ہیں سدی بلوچ صاحب, یہ ان کے موقف میں بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ ان کے موقف میں اگر تبدیلی ہے تو کیا خیال ہے, کس کی مشاورت شامل ہو سکتی ہے اس میں؟
دیکھیے, ایک بات یہ, ان سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ سیزنڈ جو ہے برامدہ ہے, اس کو نواب بگٹی نے اپنے پاس بٹھا کے ٹرین کیا تھا, اور اس کا اپروچ زیادہ سیاسی ہے بنسبت مقابلے میں دوسرے کے, تو اسی وجہ سے اس نے بات چیت سے انکار نہیں کیا, کیونکہ وہ سیاسی آدمی ہے, سیاسی گھرانہ ہے اور سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں, تو یہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے, پاکستان کو شکست نہیں دے سکتے, نیوکلیئر پاکستان ہے, 6 لاکھ فوج جو ہے وہ موجود ہے اپنی جگہ پر, تو اس وجہ سے وہ یہ اچھا بھلا نہیں معلوم ہوتا کہ سیاسی آدمی اور کہے کہ میں بات چیت نہیں کروں گا. لیکن سوال یہ کہ اس نے جو باتیں کہی ہیں, کیا گورنمنٹ اس کو ماننے کو تیار ہے؟ مثال کے طور پر فوجوں کی وڈرال ہے, یعنی لوگوں کی ریلیز ہے, ریلیف پرووائڈ کرنا ہے, ڈی ملٹرائز کرنا ہے بلوچستان کو, تو یہ سب باتیں جو ہے میرے خیال میں گورنمنٹ خود تسلیم نہیں کرے گی.
تو صدیق بلوچ صاحب, ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ یا ان کے حامیوں کے لیے برامدہ بگٹی کا موقف کیا معنی رکھے گا, وہ کیا سوچیں؟
میرا خیال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, یہ ساری چیزیں پیرلل چل. دیکھیں, ایک بات یہ ہے کہ بلوچ نیشنلسٹ میں ایک بہت بڑا سرکل یہ ہے کہ ود ان پاکستان, فریم آف پاکستان, ون پاکستان, ہم آٹونومس بلوچستان چاہتے ہیں, ایک خود مختار صوبہ چاہتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں, ایک بہت بڑا سرکشن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے. تو اس میں یہ باتیں پیرلل چلتی رہی ہیں, ابھی سے نہیں, پچھلے 30-40 سال سے چل رہی ہیں. کچھ لوگ جو ہے آزادی کا اعلان کرتے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں فریم آف پاکستان. اب یہ چونکہ سیاسی گھرانہ ہے تو اس نے ساری باتیں سیاسی کی ہیں, شفٹ تو کیا ہے, اور شفٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات چیت کو تیار ہے. اب اس کے پاس بات چیت کرنے کی مطلب یہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, واٹ ہی وانٹس. گورنمنٹ یہ تو نہیں کرے گی کہ جی وہ ٹروپس کو وڈرا کرے, بلوچستان کو ڈیملٹرائز کرے, فوجوں کو اپنے بیرکس میں بھیج دے, یہ تو گورنمنٹ نہیں کرے گی آج کل. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کرے گی, کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہ جتنا ہم نے گین کیا ہے 9 سال میں وہ سب واش آؤٹ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ شاید ان کی بات چیت کو تسلیم نہیں کرے گا, اور نہ ہی ان کا موقف ابھی بھی سخت ہے.
ٹھیک ہے, تو بالکل ایک آخری لفظ کے طور پر کیا کہیے گا سدی بلوچ صاحب, برامدہ بگٹی نے جو کچھ کہا ہے اس کا عمومی اثر بلوچستان میں یا اس پر رد عمل بلوچستان میں کیا ہے, پازیٹو نیگیٹو, نہ ادھر نہ ادھر, کیا ہے؟
میرے خیال میں گورنمنٹ کو بہت ہی ایک مشکل صورتحال میں ڈالا ہے, کیونکہ یہاں یہ پہلے تو یہ کہتے کہ یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کہتے ہم بات کرنے کو تیار ہیں, اب وہ یہ ڈیمانڈ کرتے کہ جس کے لیے ماحول بنایا جائے. ماحول بنانا تو گورنمنٹ کا کام ہے, تو ماحول بنائیں گے تب جا کے بات کریں گے نا. یہاں اب جو ماحول ہوگا, آدمی آزادانہ طور پر جائے گا, بات چیت کرے گا, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرے گا, سب کچھ کرے گا, تب اس کے بعد ہی جا کے کوئی بات چیت آئے گی. لیکن اگر ایسی بات یہ ہے کہ جی وہ فوجی کارروائی بھی چلے اور دوسرا کام بھی چلے انڈر پریشر, میرے خیال میں شاید وہ مشکل نہیں.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ. ادھر بلوچستان میں ہی 3 مختلف مقامات پر ہلاکتوں کے واقعات ہوئے, 13 افراد مارے گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ شہر میں 2 افراد کی ہلاکت کا واقعہ سریاب میں پیش آیا. نیو سریاب پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ 2 افراد قلی شاہ نواز میں بیٹھے تھے, جہاں نامر موٹر سائیکل سوار آئے اور ان پر فائر کھول دیا, جس کے نتیجے میں دونوں ہلاک ہو گئے. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ مارے جانے والے دونوں افراد مقامی ہیں, تاحال ان کو ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے. بم دھماکے سے 3 افراد کی ہلاکت کا واقعہ ضلع کچی کے علاقے بالا ناڑی میں پیش آیا. کچی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ 3 افراد بالا ناڑی کے علاقے میں ریلوے ٹریک پر دھماک خیز مواد نصب کرنا چاہتے تھے. اہلکار نے بتایا کہ اس دوران ان میں سے ایک کے ساتھ موجود دستی بم پھٹ گیا, جس کے نتیجے میں تینوں ہلاک ہو گئے. 3 افراد کی لاشوں کو شناخت کے لیے ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال سے بھی منتقل کر دیا گیا. 8 دیگر افراد ڈیرا بگٹی میں ہلاک ہوئے. کوئٹہ میں ایف سی کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ لوگ تحصیل سوئی کے ملکہ علاقوں رستم دربار اور درنجن میں سرچ آپریشن کے دوران مارے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز ان علاقوں میں واقع عسکریت پسندوں کے کیمپوں کو گھیرے میں لیا گیا، جس پر وہاں چھپے ہوئے مورچہ زن افراد نے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ بیان کے مطابق اس آپریشن کے دوران جوابی کارروائی میں عسکریت پسند تنظیم کا ایک کمانڈر سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 1 کو گرفتار کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 8 خفیہ ٹھکانوں اور کیمپوں کو بھی مسمار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران فورسز کی رصد کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے گئے۔ اس آپریشن کے حوالے سے بلوچ ریپبلکن پارٹی نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس آپریشن میں خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب قلعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے کیج، گوادر، آواران، کلات اور بولان کے علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
بھارتی ریاست مغربی بھارت کی مغربی ریاست گجرات کے دو بڑے شہروں احمد آباد اور سورت میں تشدد پر قابو پانے کے لیے آج فوج نے فلیگ مارچ کیا ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں اب بھی کرفیو نافذ ہے۔ گجرات کی طاقتور پٹیل برادری سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن منگل کی شام ان کے نوجوان رہنما کی گرفتاری کے بعد ریاست میں تشدد کی لہر دوڑی تھی۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
گجرات کی سڑکوں پر فوج اور نیم فوجی دستے 13 سال کے بعد نظر آ رہے ہیں۔ سینکڑوں گاڑیاں، بسیں اور دکانیں نظر آتش کی گئی ہیں اور تشدد میں کم سے کم 9 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اب تشدد کا زور ٹوٹ رہا ہے اور دو شہروں سورت اور پٹن سے کرفیو ہٹا لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے مبینہ زیادتیوں کی خبروں کے پس منظر میں گجرات ہائی کورٹ نے پولیس کے رویے کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ تشدد کا زور کچھ کم ہوا ہے، لیکن پٹیل برادری کا غصہ نہیں۔ اس وقت ان کی ناراضگی ریاستی حکومت اور پولیس سے ہے۔
ہم تو شانتی سے ہمارے گھر میں چلے گئے تھے، سو رہے تھے، اچانک پولیس سے آئی اور انہوں نے آ کے تو دروازہ کی لاک توڑ کے بم فائرنگ ایسا چالو کر دیا، ٹیئر گیس سے چھوڑنے لگے اور آ کے سبھی گاڑیوں کے کانچ توڑنے لگے اور گندی اتنی گندی گالیاں اوپن بولتے تھے، ہم سے سنائی دے رہے تھے، اتنی گندی گالی بول رہے، پولیس سے بھکشک بن گئی ہماری۔
پریزنٹ کے اندر تو اتنی بری استھتی ہے لا اینڈ آرڈر کی، یہ کوئی لا بھی نہیں ہے اور آرڈر بھی نہیں۔ آرڈر اگر ہے تو کس کا آرڈر ہے؟ آئیڈینٹیفائی کریے نا کہ ٹاپ سے آرڈر آیا ہے کہ یہ باٹم والوں نے خود نے ایگزیکیوٹ کیا ہے، یا تو پولیس والوں نے خود ایگزیکیوٹ کیا یا پھر جو ٹاپ براس بیٹھا ہوا ہے پولیس کے اندر یا منسٹری لیول کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ آپ یہ کریے۔
ریاست کی طاقتور پٹیل برادری سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کا مطالبہ کر رہی ہے اور ان کی قیادت 21 سال کے ہاردک پٹیل نے سنبھال رکھی ہے۔ ہاردک پٹیل نے قصوروار پولیس والوں کی معطلی، ان کے خلاف قتل کے مقدمات اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 30-30 لاکھ روپے کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر 48 گھنٹوں میں یہ مطالبات نہ مانے گئے تو تحریک اور تیز کر دی جائے گی۔ انہوں نے کسانوں سے شہروں کو دودھ اور سبزیاں سپلائی نہ کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ ریاست کی وزیر اعلیٰ آنندی بین پٹیل کا کہنا ہے کہ پولیس کو مظاہرین پر لاٹھی چارج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
لگ بھگ راتری نا 8 وگیا پچھی جی ایم ڈی سی گراؤنڈ پر کوئی ایوی پرستھتی نرمان تھیو کہ جینے کارنے پولیسے لاٹھی چارج کریو۔ میں آدیش
گجرات کی پٹیل برادری خوشحال بھی ہے اور سیاسی اعتبار سے طاقتور بھی۔ گجرات میں صنعت اور کاروبار پر ان کا غلبہ ہے اور ریاست کی آبادی میں ان کا 15% حصہ ہے۔ نریندر مودی کے لیے پٹیلوں کی یہ تحریک ایک سخت چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہے۔ گجرات میں پٹیل ہمیشہ مضبوطی سے بی جے پی کے ساتھ رہے ہیں، اب اگر وہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے یہ ایک بڑا سیاسی جھٹکا ہوگا۔ کیونکہ بی جے پی خود ان کی اپنی ریاست میں کمزور ہو جائے گی، لیکن اگر انہیں ریزرویشن دے دیا گیا تو نہ صرف دوسری برادریاں بھی اسی مطالبے کے ساتھ سڑکوں پر اتر سکتی ہیں بلکہ وہ لوگ بھی ناراض ہو سکتے ہیں جنہیں پہلے سے ریزرویشن حاصل ہے، اور پٹیل برادری کے شامل ہونے سے جن کا حصہ کم ہو جائے گا۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی خبر ہے کہ آسٹریا میں ٹرک میں کم از کم 20 تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں۔ یہ فریزر ٹرک تھا جو کھانے پینے کی چیزیں لے جاتا ہے، تارکین وطن نے اس میں پناہ حاصل کی تھی۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ ڈرائیور بھاگ لیا، لیکن ان لوگوں کی لاشیں ملیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستانی بھی ایسے تارکین وطن میں شامل ہیں؟ ہمارے ساتھی زاہد عثمان یونان کے جزیرے لیسباس میں بشارت علی سے ملے، وہ بھی تارکین وطن میں شامل تھے۔ سنیے کیا بیتی کیا ہے۔
سجاد، یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟
میں ادھر اسٹڈی کرتا تھا ترکی میں، تو ترکی سے میں ادھر یونان میں آیا ہوں اور یہاں سے اب جرمنی جاؤں گا۔ اب
یہ بتائیں جرمنی کیوں جانا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کیوں نہیں جانا چاہ رہے واپس؟
پاکستان میں انکم آف سورسز، اب انکم نہیں ہے وہاں پر، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں پر نوکری نہیں ہے، وہاں پر کوئی ہمارے حقوق نہیں دے سکتا ہم کو، اور یہاں پر ہمیں اتنا، ہمیں ہوپ ہے، اب امید ہے ہم کو کہ یہاں پر ہمیں حقوق مل سکتا ہے۔
اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جتنا بھی سفر ہے خطرناک ہوتا ہے، اسمگلرز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ بڑا جان لیوا قسم کا خطرہ ہے اس میں، یہ جتنا سفر ہے آپ کا؟
جی بھائی، ہم کو پتہ ہے کہ یہ خطرے والا راستہ ہے، اور ہم امید پر آتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کراس کر جائیں گے بارڈر، اور ہم اپنی زندگی کو ایک آسان زندگی بنانا چاہتے ہیں۔
تو اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو آپ کے پچھلے دو جو ہے نا، وہ تو بہت زیادہ ان کو افسوس ہوگا کہ کیوں نے اپنے بچوں کو اس طرح بھیج دیا۔
بالکل ایسی بات ہے، ان کو بہت افسوس ہوتا، اور یونان یہ جو ان کے آرگنائزیشن ہیں، آرگنائزر ہیں، وہ ہمیں بہت، ہماری بہت ہیلپ کر رہے ہیں ابھی تک۔ اور
پاکستان میں کہاں سے؟
پاکستان میں میں ڈسٹرکٹ خوشاب سے، میاں والی کے ساتھ، عمران خان زندہ باد۔
اچھا، اپنا نام بتائیں۔
بشارت علی۔
یہ بتائیں پوری تفصیل سے کہ کب پاکستان سے نکلے ہیں، کیسے سفر کیا، یہاں تک کیسے پہنچے ہیں، اور آگے کیا ارادہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 تاریخ کو ہم پاکستان سے نکلے تھے، پچھلے ماہ کی پاکستان سے کوئٹہ پہنچے، کوئٹہ سے آگے پھر ہم ایران کا بارڈر کراس کیا۔
کیسے کیا یہ؟
بائی روڈ کیا جی، یہ شاہزور ڈالے وغیرہ جو جیسے ہوتے ہیں 4x4، اس پہ تقریباً 20-25-30 بندوں کو بٹھا کے بارڈر کراس کیا، پھر کچھ پیدل بھی سفر کیا، اس کے بعد پھر ایران پہنچے۔ ایران میں پھر انہوں نے ہمیں گاڑیوں میں بٹھایا، ایک کار میں 15-15-14-14 بندے، ڈگی میں 4-4-5-5 بندوں کو بند کر کے، تو 9-9-10-10 گھنٹے کا سفر کیا۔ اس کے بعد پھر بندرآباد سے پھر شیراز، بسوں کی ڈگیوں میں ہمیں بند کر کے لے کے آئے، کھانے کو کچھ نہیں۔ راستے میں جو ڈنکر تھے، جو بندے تھے افغانی تھے، جو ہمیں رستہ دکھاتے تھے، انہوں نے ہمارے پاس جو کچھ تھا سب کچھ چھین لیا، پیسے، بوٹ، ہمارے کپڑے، جو کچھ ہمارے پاس تھا سب کچھ وہ انہوں نے ہم سے لے لیا۔ بس اللہ پاک کی مدد سے ہم ادھر، وہ پھر ایران بندرآباد سے شیراز، شیراز سے پھر تہران پہنچے، تہران سے پھر آگے بارڈر، پھر اسی طرح ماکو کی پہاڑی پہ ہم تقریباً 9 دن بیٹھے رہے پہاڑ کے اوپر۔ وہاں پہ ہماری افغانیوں کے ساتھ لڑائی بھی ہوگی کھانے کی وجہ سے، کچھ محفل ہم کرتے تھے 9 دن ادھر بیٹھے رہے، وہ پیچھے بندوں کو آئے نکال دیں، ہم 23-24 لڑکے تھے، 10 دن ہم کو بٹھائے رکھا، کوئی نہ نکالا۔ آخر میں پھر ہم نے افغانیوں کے ساتھ لڑائی کی، ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوگی ملک آپس میں کسی بات کی وجہ سے، تو اس دن پھر ہم کو وہاں سے نکالا۔ پھر ہم تقریباً 16 گھنٹے پیدل چلے ماکو کی پہاڑی سے، 16 گھنٹے پیدل چل کے پھر ہم ترکی میں داخل ہوئے، تو ترکی سے پھر آگے انہوں نے پھر ہمیں وہ دوگو بیاس سیف پہ لے کے آئے، وہاں پہ ایک رات رہے، کھانا بھی ٹھیک نہیں، نہ کچھ رہنے کی جگہ، بس واش روم بھی ایک ہی کمرہ تھا، ساتھ ہی واش روم، ساتھ ہی کچن، سب کچھ مکمل، جو کچھ بھی جیسے ایک اپارٹمنٹ سا بنا ہوا تھا اس میں۔ پھر ایک دن وہاں پہ رہے، پھر وہاں سے نکلے، وہاں سے پھر ادھر استنبول آئے، استنبول میں پھر ہم رہے ہیں 6-7 دن، کچھ لڑکے ایک ایک ماہ سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ 9 دن سے، کچھ 10 دن سے، کچھ 20 دن سے۔ پھر ہم وہاں سے سیدھا وہ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم نے ایک کشتی پہ ہمیں 15-15 16-16 18-18 35-35 بندوں کو بٹھا کے سمندر کراس کیا, پھر آگے پیدل سفر تھا ادھر یہ متلینیا کا, تقریباً 75 کلومیٹر ہے, میں بھی 75 کلومیٹر ہم پیدل سفر کر کے پھر کل ادھر پہنچے ہیں. ادھر پھر جب آگے آئے ہیں تو آگے جب ہم نے وہ جو یہ پرچی وغیرہ بنانے کے لیے دیتے ہیں, جو کچھ بھی شیٹ وغیرہ دیتے ہیں, وہاں پہ سوریان اور اخوانی لوگوں کا اتنا رش, دکے اور کیا کیا کچھ نہیں سہا ہم نے. بس
جی سارا کتنا خطرناک تھا, آپ کو کیا لگتا ہے کتنا آپ نے خطرہ رسک کتنا لیا ہے؟
بہت زیادہ رسک ہے, بہت زیادہ رسک ہے. فرسٹ ٹائم تھا, فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم. اگر میرا میرے اگر کوئی دشمن بھی ہو یا میرا دوست بھی ہو تو میں کبھی بھی اس کو زندگی میں اس قسم کی کوئی نہیں کہوں گا کہ تم ادھر اس رستے سے آؤ. اسے کہوں گا پاکستان میں رہ کے کوڑے سے اٹھا کے کھا لے, لیکن اس رستے سے نہ. بہت خطرناک ہے
یہ, بڑا سٹرونگ آپ نے جملہ کہا, لیکن آپ کو امید کیا ہے ابھی آپ اتنا رسک لے کے آگے ہیں, جان کی بازی لگا کے؟
بے شک, کوئی شک نہیں ہے.
یہاں سے کیا دیکھتے ہیں, یہاں سے آگے کیا ہوگا؟
یہاں سے آگے جیسے جیسے پیچھے سنتے آئے ہیں کہ اتنا مشکل نہیں ہے, آسان ہے, جیسے جیسے ایجنٹ لوگ بتاتے ہیں, لیکن ایسا ویسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے رستے میں جوان بندوں کو, جوان لڑکوں کی لاشوں کو دیکھا, میتوں کو دیکھا ہے, ماکو کی پہاڑی پہ دیکھا ہے, ترکی کا بارڈر کراس کرتے ہوئے دیکھا ہے, کراچی کا جیونی کا سمندر جب کراس کیا وہاں پہ بوٹ الٹ گئی, 3 لڑکے وہاں پہ اللہ کو پیارے ہو گئے, جن کی لاشیں پیچھے کوے اور کتوں نے کھائیں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. نہ ان کے ماں باپ کو پتا, نہ ان کے بہن بھائیوں کو پتا, پتا نہیں ہو کس کی بہن, کس کے بھائی تھے, کس کے بیٹے تھے, کس کے.
اچھا,
نعوذ باللہ.
تو یہ آپ کا آگے منصوبہ کیا ہے, کیا پلان کیا ہے آپ کا آگے؟
ابھی فی الحال تو پلان یہ اتھینا کا, ادھر پہنچیں گے, پھر اس کے بعد ادھر دیکھیں گے, اگر تو پیپر وغیرہ اگر یہ ملک ہمیں دے گا, اگر یہ ایکسیپٹ کرتا ہے ہمیں تو پھر انشاءاللہ ادھر ہی, اگر نہیں تو پھر آگے کا سوچیں گے, اگر وہ بھی صحیح طریقہ کار کوئی لگا کے, جس طرح پیچھے سے آئے اس طرح سے نہیں آگے جائیں گے, بالکل بھی نہیں جائیں گے.
اچھا, تو یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں پاکستانی, کتنے آپ کے ساتھ, اور یہ آپ نے کتنا پیسہ لگایا اس سارے سفر میں؟
پاکستانی کافی زیادہ لڑکے, اب میں اس گنتی تو نہیں بتا سکتا, تو پیسے کی بات جہاں تک ہے تقریباً پاکستانی پیسے یہاں تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 3.5-4 لاکھ روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے ایک بندے کا ہمارا.
لیکن ابھی بھی آپ ایک ٹینٹ میں لیٹے ہیں؟
جی, اس کے باوجود اتنی گرمی یہاں پہ لیٹے ہیں, کھانے کے لیے ہمیں کچھ نہیں مل رہا, کوئی پانی نہیں, پانی کا کوئی صحیح طریقے سے بندوبست نہیں ہے, اپنے آپ سے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہی کر رہے ہیں. دو دن سے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں, پیچھے متلینیاں, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, لیکن گریک لوگ بہت اچھے, بہت اچھے, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, بہت زیادہ کوآپریٹ کیا. جس کے پاس بھی گئے اسے بولا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس نے ہمیں کھانا لے کے دیا, روٹی لے کے دی, جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن کچھ بندے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں.
یورپ ہی کیوں, آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی, کوئی سعودیہ, دبئی, یہ تو آسان ملک ہے, وہاں تو آسان سے جا سکتے ہیں؟
جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں, سعودیہ, دبئی, ایشیا کے کافی ملک ہیں جہاں پہ مزدوری ہے. مجھے دوسروں کا تو نہیں پتا, لیکن میرا اپنا پتا ہے کہ میں میڈیکلی انفٹ تھا, 3-4 سال سے ٹرائی کر رہا تھا, میرا ہارٹ جو وہ رائٹ سائڈ پہ ہے, اس وجہ سے شاید تھوڑا پرابلم کرتا تھا, تو اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا. دوسروں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, 4 سال سے لگاتار میں ٹرائی کر رہا تھا. بشارت علی سرگودا سے.
کتنے لوگ ہیں پاکستانی
اس وقت ادھر؟ ادھر اس وقت میں بھی ہیں تقریباً 50 کے اباب ہوں گے.
سارے جرمنی کے؟
جی, جرمنی, آسٹریلیا, فرانس, جہاں جہاں پہ جس کا کوئی ارادہ ادھر دے. تھینک یو.
بشارت علی سرگودا سے تعلق پناہ حاصل کرنے کے لیے یونان کے جزیرے لیسبوس میں تھے. ان سے ہمارے ساتھی عثمان زاہد نے انٹرویو کیا. سربین اختتام کو پہنچا, اس کے ایڈیٹر تھے سکلان امام, پروڈیوسر ماپارا سفدہ. میں اجازت چاہوں گا آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں محمد عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے آج اپنے زیر انتظام قبائلی علاقوں کا دورہ کیا اور فاٹا ریفارمز کمیشن کے جلد کام مکمل کرنے کی نوید سنائی. انہوں نے قبائلی جرگے کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا. بھارت کی ریاست گجرات میں پٹیل برادری کے مظاہروں اور احتجاج کے دوران تشدد میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے. عراق کے 2 جنرل کمانڈ ملٹری ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے خود کش حملوں میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے جن حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے ان کے کمانڈ ملٹری ہیڈ کوارٹر پر ہوئے تھے یہ حملے۔ جرمنی کے وزیر انصاف فیس بک کے اعلی حکام سے ملاقات کریں گے تاکہ ان سے پوچھیں کہ فیس بک کیوں نسلی منافرت اور اجنبیوں سے نفرت آمیز پیغامات اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کرنے سے نہیں روک رہا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔